الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، اللہ جل شانہ کی بے پایا رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان وفات پا جائے تو اس کے جو پسماندگان دنیا میں زندہ ہیں، وہ اگر اس پر مرنے والے شخص کے لیے، چاہے مرنے والا اس کا بھائی ہو یا اس کی بہن ہو یا اس کا شوہر ہو یا اس کی بیوی ہو یا اس کے ماں باپ ہوں یا دیگر رشتہ دار ہوں یا عام مسلمان ہوں، مرنے والا تو اب عمل کرنے سے عاجز ہو گیا، یعنی مرنے کے بعد عالم برزخ میں جانے کے بعد اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، اور اگر عمل کرے بھی تو اسے کوئی ثواب نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ دار الجزا میں پہنچ گیا. مرنے کے بعد تو بدلہ ملنے کا عالم ہے، عمل کرنے کا عالم نہیں ہے، دار العمل دنیا ہے. دنیا میں اگر کوئی عمل کرے، چاہے چھوٹا سا عمل کرے یا بڑا عمل کرے، اس کا ثواب ہے. یہاں ہر نیکی کا بدلہ ہے اور اس کا اجر ہے اور اس کا ثواب ہے. یہ اجر و ثواب صرف دنیا میں ہے، مرنے کے بعد نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں آیا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله كما قال، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اب اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ عمل نہیں کر سکتا، کرے بھی تو کوئی ثواب نہیں ملتا. اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک بزرگ قبرستان سے گزر رہے تھے تو ان بزرگ پر اللہ تعالی نے ایک صاحب قبر کا حال منکشف فرمایا، یعنی ان بزرگوں نے دیکھا کہ قبر کے اندر ایک میت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہے، قرآن شریف کی تلاوت کر رہی ہے. یہ جو بزرگ تھے یہ مزاحیہ طبیعت کے تھے، اس لیے انہوں نے مذاق کے انداز میں اس میت سے دریافت کیا کہ حافظ جی کیا رمضان شریف آ گئے. یعنی عام طور پر دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو رمضانی حافظ ہوتے ہیں وہ رمضان شریف میں قرآن شریف کھولتے ہیں اور خوب رٹے لگا کر کے پارہ سوا پارہ تراویح میں سنا کر رمضان ہی میں قرآن شریف ختم کر کے بند کر دیتے ہیں، پھر سارے سال قرآن شریف کھول کر نہیں دیکھتے. یہ رمضانی حافظ کہلاتے ہیں، اللہ بچائے. قرآن کریم تو بہت اعلیٰ اور بہت اونچی چیز ہے، جس کو یہ نعمت ملے چاہے حفظ کر کے ملے چاہے ناظرہ پڑھ کر ملے، بہت عظیم نعمت ہے. یہ تو روزانہ پڑھنے کی چیز ہے، بلا ناغہ روزانہ پڑھے. خاص طور سے حافظ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہی پڑھ سکتا ہے، ایسا حافظ ہونا چاہیے کہ جس کو قرآن شریف پڑھنے کا دن رات شوق ہو. ان بزرگ نے کہا کہ حافظ جی کے رمضان آ گئے کہ تم قرآن شریف کھول کر تلاوت کر رہے ہو اور پڑھ رہے ہو یاد کر رہے ہو، تو میت نے جواب دیا کہ یار رمضان رمضان کوئی نہیں ہوتا اور نہ میں رمضانی حافظ ہوں، تو پھر کیوں قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہو؟ میں نے تو یہ سنا تھا کہ مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں ہے، بس آرام ہی آرام ہے، تم تلاوت میں مشغول ہو، تم قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہو تو کیوں کر رہے ہو؟ تو میت نے ان کو جواب دیا کہ جب کوئی شخص دنیا میں مر جاتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور پھر وہ قبر میں دفنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو منکر نکیر آتے ہیں اور وہ اس سے تین مشہور سوال کرتے ہیں کہ تمہارے پروردگار کون ہیں؟ وہ کہہ دیتا ہے میرے پروردگار اللہ تعالیٰ ہیں. دوسرا سوال کرتے ہیں کہ تمہارا دین و مذہب کیا تھا؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام تھا، میں اس پر عمل کرتا تھا، میرا اسی پہ انتقال ہوا. پھر پوچھتا ہے تمہارے پیغمبر کون تھے؟ وہ کہتا ہے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میں ان کے دین پر تھا، ان کا امتی تھا، میں ان پر ایمان لایا. پہلے تو یہ تین سوال ہوتے ہیں اور مومن ان تینوں کا جواب دے دیتا ہے. اس کے بعد اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اب تمہیں قیامت تک اسی قبر میں رہنا ہے، اگر تمہیں کوئی کام اور شغل پسند ہو تو بتاؤ، اس پہ غور کیا جائے گا، اگر تمہارے مناسب ہوگا تو تمہیں اس کے کرنے کی اجازت دے دی جائے گی، پھر تم اسے مشغول دینا، تمہارا آرام سے وقت پاس ہو جائے گا. جب میں دنیا سے قبر میں آیا تو یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا، پہلے مجھ سے تین سوالات کیے گئے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں نے ان کا جواب دے دیا. تو مجھ سے کہا کہ بھائی تم کون سا کام اختیار کرنا پسند کرو گے؟ تو میں رمضانی حافظ نہیں تھا، پکا حافظ تھا، دنیا میں مجھ کو دن رات قرآن شریف پڑھنے کا شوق ہوتا تھا، چنانچہ دنیا میں بھی میں دن رات قرآن شریف کی تلاوت کرتا رہتا تھا. جب انہوں نے مجھ سے دریافت کیا تو میں نے بھی یہ کہہ دیا کہ مجھے تو قرآن شریف پڑھنے کا شوق ہے، اگر مجھے قرآن شریف پڑھنے کی اجازت مل جائے تو میرے لیے بہت اچھا ہوگا، میں اسی کی تلاوت کرتا رہوں گا، اس طرح میرا وقت آرام سے پاس ہو جائے گا، مجھے اجازت مل گئی کہ اچھا تم قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہو، لہذا میں قرآن شریف کی تلاوت دن رات کرتا رہتا ہوں۔ پھر اس نے بڑی ایک کام کی بات بتائی جو یاد رکھنے کی ہے، سبق لینے کے لیے، سبق لینے کی باتیں آگے۔ اس نے کہا کہ جب سے دنیا سے میں اس قبر میں آیا ہوں میں نے 70,000 قرآن شریف ختم کر لیے، جب سے میں دنیا سے اس قبر میں آیا ہوں اور میں نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا ہے تو اب تک 70,000 قرآن شریف میں ختم کر چکا ہوں، وہ میں تم کو دیتا ہوں، تم سبحان اللہ ایک ثواب مجھے پہنچا دو۔ چونکہ یہ مزاحیہ طبیعت کے تھے، میں نے کہا کہ حافظ جی حساب بتاؤ پہلے، تم 70,000 قرآن شریف مجھے دے رہے ہو اور صرف ایک سبحان اللہ کا ثواب مانگ رہے ہو، کیا حساب ہے اس کا، کیا جوڑ ہے اس کا، کہاں 70,000 قرآن شریف، کہاں صرف ایک سبحان اللہ، 70 سبحان اللہ بھی نہیں کہہ رہے تم، 7 بھی تو نہیں کہہ رہے، تو کیا حساب ہے اس کا، پہلے حساب بتاؤ جب میں بخشوں گا۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے اس لیے یہ بات کہی ہے کہ یہاں جو 70,000 قرآن شریف میں نے ختم کیا اس میں کوئی ثواب نہیں ہے، کیونکہ دار العمل ہی نہیں ہے، یہ تو دار الجزا ہے، ثواب تو دنیا میں ہوتا ہے، اور دنیا میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے، یہاں کچھ بھی نہیں، جس کی وجہ سے میرے 70,000 قرآن شریف ختم کرنے کا بھی کوئی ثواب نہیں ہے، یہ تو ایک محبوب مشغلہ ہے وقت کو گزارنے کے لیے، پاس کرنے کے لیے۔ اس لیے میں نے کہا کہ 70,000 تم لے لو اور ایک دفعہ سبحان اللہ کا ثواب مجھے بخش دو، تو دیکھو کتنا فرق ہے۔ اور ہم دنیا میں اس وقت یہ ہمارا وقت کتنا قیمتی ہے کہ ایک سبحان اللہ بھی کہیں تو بہت پہاڑ سے زیادہ اس کا ثواب ہے، 100 دفعہ سبحان اللہ کہنے کا تو کتنا عظیم و شان ثواب ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، بے حساب بے شمار ثواب ہے اس کا جو بیان کر چکا ہوں میں آپ کے سامنے۔ ہمیں کتنی اپنی زندگی قدر کرنی چاہیے اور اپنے زندگیوں کو تول تول کر استعمال کرنا چاہیے کہ ہمارا زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہ جائے، بیکار کاموں میں نہ جائے، بیکار گفتگو میں ضائع نہ ہو، بیکار مجلسوں میں ختم نہ ہو، یہاں تک کہ کسی گناہ میں بھی ہمارا یہ وقت ضائع نہ ہو جو ہمارے لیے باعث عذاب اور باعث وبال ہو سکتا ہے۔ ہم ایک ایک منٹ کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، اتنا قیمتی وقت ہے، یہاں سبحان اللہ کا بھی ثواب ہے، الحمدللہ کا بھی ثواب ہے، اللہ اکبر کا بھی ثواب ہے، لا الہ الا اللہ کا بھی ثواب ہے، چھوٹے سے چھوٹے نیکی کا بھی بڑا ثواب ہے، بڑی سے بڑی نیکی کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے، گناہوں سے بچنے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے، مرنے کے بعد اول تو عمل ہے نہیں، اور اگر کر بھی لے آدمی عمل، جیسے اس حافظ نے قرآن شریف کے تلاوت کو مشغلہ اختیار کیا ہوا تھا، بعض لوگ قبر میں نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھے گئے ہیں، تو ثواب نہیں ہے کوئی بھی، اور اس لیے نہیں ہے کہ وہ دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے، دار العمل صرف دنیا ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے نا عمل کا ثواب بس یہیں پر ہے، جتنا یہاں کوئی عمل کرے گا اتنا ہی اس کا فائدہ ہے، جتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا اتنا ہی اس کا یہاں پہ فائدہ ہے۔ تو آدمی جب مر جاتا ہے تو عمل تو کر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت یہ ہے اور عظیم الشان اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یہ ہے کہ اگر دنیا میں جو اس مرنے والے کے پسماندگان ہیں وہ اگر کوئی نیک عمل کر کے اپنے مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچا دیں تو ثواب پہنچ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اس پر جتنے بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ کہ ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال، ہمارے بہن بھائی، ہمارے دوست احباب، ہمارے گہرے دوست، ہمارے پیارے بہن بھائی اور دیگر متعلقین دنیا سے چلے گئے، اور دنیا سے جانے کے بعد اب وہ بیچارے ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، ہمارے استغفار کے محتاج ہیں، ہمارے ایصال ثواب کے محتاج ہیں، تو ہم نیک عمل کر کے ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اور نیک عمل دو قسم کے ہیں، ایک عام نیک عمل اور ایک صدقہ جاریہ کی صورت میں نیک عمل۔ تو عام نیک عمل کر کے بھی ہم ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، اور صدقہ جاریہ کی صورت میں بھی ان کے لیے دائمی ایصال ثواب کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اور دائمی ایصال ثواب کے لیے یہ پورا مدرسہ بنانا کوئی شرط نہیں ہے، پوری مسجد بنانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک بلاک بھی مسجد کی تعمیر میں لگا دیا تو پورا محل اس کو جنت میں مل جائے گا۔ تھوڑے سے پیسے بھی اگر تعمیر میں لگا دیے، چاہے مسجد کی تعمیر میں لگائے یا مدرسے کی تعمیر میں لگا دیے، اور نیت کر لی کہ اس کا ثواب میرے والدین کو ملے، میرے بہن بھائیوں کو ملے، بس کافی ہے۔ اب ان کو پورا ثواب جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ملتا رہے گا۔ تو چاہے صدقہ جاریہ کی شکل میں کوئی عمل کر دیں، اس کا بھی ان کو برابر ثواب پہنچتا ہے، اور چاہے خود کوئی نیک عمل کر کے اس کا ثواب ان کو بخش دیں۔ ایصال ثواب کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فرائض و واجبات کے علاوہ جو اعمال فرض ہیں یا واجب ہیں ان کا ثواب پہنچانے میں تو اختلاف ہے علماء کا، بعض کہتے ہیں جائز ہے، بعض کہتے ہیں جائز نہیں ہے، لہذا فرائض و واجبات کا ثواب تو نہیں پہنچانا چاہیے، نفلی عبادات کا ثواب پہنچانا چاہیے۔ نفلی عبادات میں ساری نفلی عبادتیں، سارے نیک کام آ گئے جو نفل کے درجے میں ہیں، وہ آدمی کر کے یوں کہے یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو عطا فرما، یا اللہ اس کا ثواب میرے بچوں کو عطا فرما، یا اللہ میرا اس عمل کا ثواب فلاں فلاں کو عطا فرما۔ بس اتنا کہنے سے اس عمل کا ثواب ان کو پہنچ جائے گا۔ کتنا آسان طریقہ ہے یہ۔ یہ سارے ثواب ہم ہر نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، زیادہ اچھا ہوتا ہے فجر کے بعد۔ فجر کی نماز پڑھ کر جتنے آدمی اپنی تسبیحات پڑھے، تلاوت کرے، درود و سلام پڑھے، بنیاد مقبول کی دعائیں مانگے اور دوسرے نیک اعمال کرے، جسے اشراق چاش پڑھے، آخر میں یہ کہہ دے یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو عطا فرما. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی فجر کے بعد 12 دفعہ قل ھو اللہ پڑھے تو یہ ایسا جیسے 4 قرآن شریف اس نے ختم کی. یہ ایسا جیسے اس نے 4 قرآن شریف ختم کی ہے. 12 دفعہ قل ھو اللہ کا آپ مستقل معمول بنا لیں فجر کے بعد, اور 12 دفعہ پڑھ کے اپنے مرحومین کو پہنچا دیا کریں. اور ایسے ہی جیسے نیک اعمال کا ثواب ہے, ایسی ایک حدیث میں دعا کا بھی ثواب آیا ہے. اور وہ دعا کا ثواب یہ ہے کہ آدمی یوں کہے کہ اللہ میرے مثلا میرے والدین کے اوپر رحم فرما اور ان کی مغفرت فرما, بھائی کا انتقال ہو گیا یا بہن کا انتقال ہو گیا تو یا اللہ میری فلاں بھائی اور میرے فلاں بہن پر رحم فرما اور اس کی مغفرت فرما. اور عربی میں یوں کہہ سکتے ہیں اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم. یہ بہت جامع دعا ہے, یاد ہی کر لیں اس کو تو. اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم. اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم. اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم. اس کے معنی ہے اللہ ان کی مغفرت فرما, ان پر رحم فرما, ان کو عافیت عطا فرما اور ان سے درگزر فرما, اور ان سے درگزر فرما. تو حدیث میں آتا ہے کہ پہاڑوں کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب اسے قبر میں داخل کر دیتے ہیں. اب اندازہ کرو ہمارے لیے کتنا آسان ہے, ہمارے لیے یہ کہنا کتنا آسان ہے. اور عربی بھی نہ کہہ سکے تو اردو میں بس دو باتیں کہہ دیں, یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما اور ان کی مغفرت فرما. یہ دو لفظ بھی بس کافی ہیں اس فضیلت کے حاصل کرنے کے لیے. یا اللہ میرے جتنے بھی مرحوم رشتہ دار ہیں, عزیز و اقارب ہیں, دوست احباب ہیں, یا اللہ ان پر رحم فرما اور ان کی مغفرت فرما, یا اللہ ان پر رحم فرما, یا اللہ ان کی مغفرت فرما. دل سے 3 دفعہ کہہ لیں کتنا ثواب ہوگا, پہاڑوں کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ اسے قبر میں داخل کر دیں. تو طریقہ یہ ہے ثواب پہنچانے کا کہ کوئی نیک عمل کر کے, صدقہ کر کے, خیرات کر کے آدمی ان کو ثواب پہنچاتے ہیں. مرنے والوں کے سلسلے میں دو مستحب ہیں, اپنے مرحومین کے لیے دو مستحب ہیں. ایک مستحب تو یہی ہے کہ آدمی ان کو ثواب پہنچاتا رہے. ثواب ہر جگہ سے پہنچ جاتا ہے, ثواب پہنچانے کے لیے قبرستان جانا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں اور آپ کے مرنے والے دنیا میں کہیں بھی مدفون ہوں, بس جہاں بھی آپ ہوں بس آپ ان کے لیے کوئی نیک عمل کر کے یا کچھ تلاوت کر کے یا کچھ صدقہ کر کے یا کچھ نفل پڑھ کے بس اس کا کہہ دیا اللہ اس کا ثواب میرے مرحومین کو عطا فرما تو ثواب ان کو پہنچ جائے گا. یہ الگ ایک عمل ہے اور ایک مستحب ہے جو کہ ہم دنیا میں کہیں بھی ہوں تو ہم کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ راستہ رکھا ہے کہ ہمارے مرحومین جو عمل نہیں کر سکتے ہم کر کے عمل ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں. ایک تو یہ عمل, یہ بھی ہمارا معمول ہونا چاہیے اور دائمی معمول ہونا چاہیے. اور الحمدللہ عام طور پر دیندار مسلمانوں کا معمول ہوتا ہے, وہ اپنے مرحومین کی طرف سے عمرے بھی کرتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, قربانی بھی کرتے ہیں, صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں, لیکن یہ سب رسم و رواج کی پابندی کے بغیر ہونا چاہیے. یہ سالے ثواب کے آج کل بڑے ناجائز اور خلاف شرع طور طریقے رائج ہیں, جس میں دن کی پابندی, وقت کی پابندی, چیز کی پابندی کی جاتی ہے اور ان ناجائز رسموں کے مطابق لوگ یہ سالے ثواب کرتے ہیں, جیسے اجتماعی قرآن خوانی وغیرہ. اور تیجا دسواں بیسواں چالیسواں برسی، یہ سب ناجائز طریقے ہیں، ان سے بچنا چاہیے. ان تمام ناجائز رسموں کے بغیر، ان ناجائز طریقوں کے بغیر انفرادی طور پر ہر شخص کو اپنی اپنی فرصت کے مطابق زیادہ سے زیادہ نفلی عبادتیں کر کے، نفلی کام کر کے اپنے مرحومین کو ثواب پہنچانے کا معمول رکھیں. ایک تو یہ عمل ہو گیا، یاد رکھیں اس کو. دوسرا مستحب عمل یہ ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ اگر آسانی ہو، اگر سہولت ہو اور آسانی ہو تو ہفتے میں ایک مرتبہ، ورنہ اپنی اپنی سہولت کے مطابق. کبھی کبھی اپنے مرحومین کے مزار پر بھی جانا چاہیے، اپنے والدین کی خدمت میں، اپنے اہل و عیال کی خدمت میں، اپنے بہن بھائیوں کی خدمت میں، اپنے دوست احباب کی خدمت میں ان کے مزار پر جانا چاہیے، عام مسلمانوں کی قبروں پر جانا چاہیے، خاص طور پر بزرگان دین کے مزارات پر جانا اور وہاں جا کر کے ایصال ثواب کرنا اور دعائے مغفرت کرنا اور بزرگوں کے وسیلے سے اپنے لیے دعا کرنا بغیر ہاتھ اٹھائے، یہ الگ مستحب ہے، یہ الگ عمل ہے، یہ بھی کرنا چاہیے اور اس پر بھی عمل کرتے رہنا چاہیے. شروع میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قبرستان جانے سے منع کر دیا تھا تاکہ یہ گناہ میں مبتلا نہ ہو. پھر جب ایمان راسخ ہو گیا تو پھر فرمایا اب تم قبرستان جایا کرو اور قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ قبروں کا زیارت کرنا تم کو آخرت یاد دلائے گا، اس سے تمہیں اپنا مرنا بھی یاد آئے گا، اپنی قبر بھی یاد آئے گی، اپنا دنیا سے جانا اور مال و دولت چھوڑ کر جانا سب یاد آئے گا، تو تمہارے دل سے دنیا کی محبت نکلے گی اور آخرت کی فکر پیدا ہوگی، اس لیے تم قبرستان جایا کرو. تو یہ الگ مستحب ہے. اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت البقیع تشریف لے جایا کرتے تھے، تو آپ کے عمل سے بھی ثابت ہے، آپ کے ارشاد سے بھی ثابت ہے. اور ایصال ثواب کے لیے کوئی خاص عمل مخصوص نہیں ہے کہ بس وہی عمل کریں گے تب تو ہم اس کا ثواب ہو سکے گا، اس کا ایصال ثواب ہو سکے گا، ورنہ نہیں ہو سکے گا. بس نفلی عبادت میں سبھی کچھ آ گیا. اور دو قسم کے نیک عمل میں نے بتائے، ایک صدقہ جاریہ کی صورت میں اور ایک غیر صدقہ جاریہ کی صورت میں، جس کے اندر سارے نیک اعمال آ گئے، چھوٹی بڑی ساری نیکیاں آ گئیں. جب اور جس وقت آدمیوں کو توفیق ہو جائے بس وہ آدمی نیک عمل کر کے اپنے مرنے والوں کو اس کا ثواب پہنچا دیا کرے، اس کا معمول رکھیں ان شاء اللہ تعالی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایصال ثواب جیسے مردوں کو ہوتا ہے زندوں کو بھی ہوتا ہے. عام طور پر عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایصال ثواب صرف مرنے والوں کے لیے ہے، زندہ کے لیے نہیں ہے. یہ صحیح نہیں. صحیح یہ ہے کہ جیسے مرنے والوں کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، زندہ کو بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. جیسے کسی کے والدین زندہ ہیں یا بہن بھائی زندہ ہیں یا پیر صاحب زندہ ہیں، شیخ صاحب زندہ ہیں، اساتذہ زندہ ہیں اور ان کو ثواب پہنچائیں، صحیح ہے. جیسے ان کے لیے دعا کرنا صحیح ہے، اپنے زندہ والدین کے لیے، زندہ دوست احباب کے لیے، زندہ عزیز و اقارب کے لیے آدمی مغفرت کی بھی دعا کر سکتا ہے. یہی دعا جو میں نے بتایا، اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافہم واعف عنہم، سارے مسلمانوں کے لیے بھی جو حیات ہیں ان کے لیے بھی اور جو وفات پا گئے ان کے لیے بھی یہی ایک دعا کافی. دل سے ہو بس، دل سے اگر آپ یہ دعا کر لیں تو بس اس کا ثواب زندوں کو بھی ملے گا، اس کا ثواب مرنے والوں کو بھی مل جائے گا. ایسی یاسین شریف پڑھ کر، سورہ دخان پڑھ کر، سورہ ملک پڑھ کر، سورہ رحمان پڑھ کر، دوسری سورتیں پڑھ کر، آپ زندہ کو بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں، مرنے والے کو بھی پہنچا سکتے ہیں. اور ایسے ہی آپ نے کوئی بہت پہلے کوئی نیک عمل کیا ہوا ہے، جیسے کہ کبھی آپ نے 100 دفعہ قل ھو اللہ پڑھی تھی، آج تک ابھی اس کسی کو بخشا نہیں ہے آپ نے، اب اچانک بھائی کا انتقال ہو گیا، بہن کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، استاد صاحب کا انتقال ہو گیا، پیر صاحب کا انتقال ہو گیا، آپ ان کو یہ بخش دیں. ایک اس میں حکایت سناتا ہوں آپ کو میں، بزرگوں کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ اگر کسی کو 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر بخش دو تو اس کا قبر کا عذاب اٹھ جاتا ہے. اس لیے مسلمان 70,000 کا کورس کرتے رہتے ہیں. تو ایک بزرگ تھے، تو ایک وہ قبرستان گئے کسی میت کے ساتھ، میت کے ساتھ قبرستان گئے، میت کو دفنا دیا. دفنا کر جب فارغ ہوئے تو ان لوگوں کے ساتھ جو قبرستان گئے تھے ایک نیم مجذوب آدمی بھی تھا. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے حقیقی مجذوب ہونے میں شبہ رہتا تھا. جو نیم مجذوب آدمی تھا وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ان کے بارے میں شبہ رہتا تھا کہ پتہ نہیں یہ سچ مچ مجذوب ہے بھی یا نہیں، تو مجھے شبہ رہتا تھا. تو آج مجھے بڑا اچھا موقع ہاتھ آیا کہ میں دیکھوں یہ آزماؤں کہ یہ سچے مجذوب ہیں یا مصنوعی مجذوب ہیں. تو ان مجذوب صاحب نے یہ کہا تھا کہ بھائی میت کو تو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور وہ رونے لگے. وہ مجذوب صاحب جن کے بارے میں شبہ رہتا تھا کہ یہ واقعتا مجذوب ہیں یا نہیں، انہوں نے دفنانے کے بعد کہا کہ میت تو قبر میں عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی. تو مجھے ایک دم یاد آیا کہ بھائی یہ موقع بڑا اچھا ہے، میں نے پہلے سے 70,000 کے کئی کورس کر رکھے تھے. تو میں نے فوراً ہی اپنے دل میں اللہ تعالی سے دعا کی کہ اللہ میں نے جو 70,000 کلمہ پڑھا ہوا ہے آپ اپنی رحمت سے اس کا ثواب اس میت کو پہنچا دیجئے، اور اس کلمے کی برکت سے اس کا عذاب دور فرما دیجئے. یہ سب میں نے دل میں اللہ تعالی سے کہا. ادھر میں نے کہا، ادھر وہ ایک دم خوش ہو کر ہنسنے لگے، واہ 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 واہ، وہ قبر کا عذاب ختم ہو گیا ان کا، انہیں قبر کا عذاب ختم ہو گیا ان کا، انہیں قبر کا عذاب ختم ہو گیا، واہ واہ. تو مجھے دو باتوں کا فائدہ ہوا، ایک تو میں ان کے بارے میں شبہ میں رہتے تھے، پتہ نہیں یہ مصنوعی مجذوب ہیں یا حقیقی مجذوب ہیں، آج تصدیق ہوئی کہ بھائی سچے مجذوب ہیں یہ، ایک تو یہ فائدہ ہو گیا مجھے. دوسرے کہ میں نے جو 70,000 کورس کیا ہوا تھا اس کے بارے میں میں نے سنا ہی تھا، کسی حدیث میں تو پڑھا نہیں تھا کہ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ کر کسی مرنے والے کو بخشو تو اس کا عذاب قبر اٹھ جاتا ہے، یہ بزرگوں سے سنا تھا. اس لیے میں نے 70,000 کلمہ پڑھا ہوا تھا، اس کی بھی کہ بھائی یہ بھی اس کا ثواب صحیح ہے اور یہ من گھڑت نہیں ہے، واقعی 70,000 کلمہ میں نے ان کو ادھر بخشا ادھر ان کا عذاب قبر ختم ہو گیا. تو اگر پہلے سے آدمی نے کوئی نیک عمل کیا ہوا ہو تو وہ بھی آدمی موقع پر ثواب پہنچا سکتا ہے، کیونکہ بعض مرتبہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ اب آدمی اتنا وقت ہے نہیں کہ پڑھے، لہذا پرانا پڑھا ہوا، پرانی اشراک، پرانی چاشت، پرانی تہجد، پرانی ابوابین، پرانی صلاۃ اللیل، پرانی قرآن شریف کی تلاوتیں اور پرانے تسبیحات پڑھی ہوئی وہی بخش دو. یہ بھی نہیں کہ عین وقت پر آپ پڑھو، کبھی موقع ہوتا کبھی نہیں ہوتا، موقع نہ ہو تو اس کے موقع نہ ہونے کی میں مثال دیتا ہوں. عام طور پر جب آدمی سفر کرتا ہے تو دوران سفر قبرستان بھی اس پاس سے گزرتے ہیں، اب وہاں آدمی کیا پڑھے، تیز رفتاری سے تو گاڑی چل رہی ہے، وہ قبریں نظر آ رہی ہیں اور آنن فانن قبرستان ختم، اب وہاں تھوڑی کھڑے ہو کر کے آدمی کو پڑھنے کا موقع ہوتا. تو بھائی وہاں پر ایک تو یہ دعا بڑی آتی ہے، اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم، یہ تو کہہ سکتا ہے نا آدمی، اللہم اغفر لہم وارحمہم، دو ہی کلمے پڑھ لو، اللہم اغفر لہم ورحمہم، اللہم اغفر لہم ورحمہم، اور عربی میں نہیں آیا تو دودھ، یا اللہ ان سب اہل قبور کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی بخشش فرما. بس چلتے چلتے یہی پڑھ لو، یہ کتنا آسان کام ہے. اس طرح سے بھی آپ ان کو دعا کر دیں گے تو یہ دعا ہی ان کے لیے، میں نے ابھی بتایا نا کتنا ثواب اللہ تعالیٰ قبر میں داخل فرماتے ہیں، کہ پہاڑوں کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب قبر کے اندر داخل کر دیتے ہیں. تو پرانا نیک عمل بھی بخشا جا سکتا ہے، اور اگر کسی عمل کرنے کا موقع نہیں ہے تو خالی دعا بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ بھی ہمارے زندگی کے معمولات میں شامل رہنا چاہیے، اور اپنے مرحومین کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو وہ قبر میں جا کر کے زندوں کی دعاؤں کا اور ثواب پہنچانے کا ایسا محتاج ہوتا ہے جیسے ڈوبنے والا تنکے کا سہارا ڈھونڈتا ہے، جیسے ڈوبنے والا تنکے کا سہارا ڈھونڈتا ہے. اس طرح سے آدمی جو ہے قبر میں جا کر کے اپنے زندوں کی طرف سے ثواب ملنے کا منتظر رہتا ہے. اور ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ جب آدمی مرنے کے بعد قبر میں پہنچتا ہے تو چاہے وہ نیک ہو یا برا، نیک ہو یا بد، دونوں کو پچھتاتے ہیں وہاں جا کر. نیک آدمی بھی وہاں جا کر کے پچھتاتا ہے اور برا آدمی بھی وہاں جا کر کے پچھتاتا ہے. تو برے آدمی کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیک آدمی کیوں پچھتاتا ہے؟ تو انہوں نے اس کی وجہ بتائی کہ جب نیک آدمی قبر میں جاتا ہے اور وہاں جا کر کے نیک اعمال کا اجر و ثواب دیکھتا ہے کہ نماز کا یہ ثواب ہے، روزے کا یہ ثواب ہے، ذکر کا یہ ثواب ہے، صدقے کا یہ ثواب ہے، زکات کا یہ ثواب ہے، صلہ رحمی کا یہ ثواب ہے، فلاں نیک عمل کا یہ ثواب ہے، تو اس کو یہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے اور نیک عمل کیوں نہیں کیے. یہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ جب ایک ایک نیکی کا اتنا ثواب، ایک ایک نیک عمل کا اتنا اجر و ثواب، تو میں اور نمازیں پڑھ لیتا، اور ذکر کر لیتا، اور اچھے اچھے کام کر لیتا، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا. تو نیک آدمی اس لیے پچھتاتا ہے کہ اس کو وہاں جا کر کے جب نیک اعمال کا بدلہ نظر آتا ہے تو اپنی نیکیاں اس کو بہت کم معلوم ہوتی ہیں، اس لیے وہ پچھتاتا ہے، کاش میں دنیا میں رہ کر کے اپنا کوئی وقت ضائع نہ کرتا اور میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرتا، اس لیے پچھتاتا ہے وہ. اور جو بد آدمی ہے، برے عمل والا آدمی ہے، وہ اس لیے پچھتاتا ہے کہ اس کو اپنے گناہوں کا وبال سامنے نظر آتا ہے، تو وہ پچھتاتا ہے کاش میں گناہ نہ کرتا، کاش میں فلاں کام نہ کرتا جس کی وجہ سے یہاں پر یہ عذاب اور یہ وبال سامنے آ گیا. تو ہر آدمی وہاں جا کے پچھتاتا ہے. جب پچھتاتا ہے تو بھئی زندگی ہماری بڑی قیمتی ہے، بس اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی کو قیمتی بنائے. ایک نیک خاتون کا واقعہ ہے، ایک نیک خاتون کا واقعہ، اس کا نام تھا باہیا. نزہت البساتین میں یہ حکایت لکھی ہے کہ ایک نیک خاتون تھی، اس کا نام تھا باہیا. جب اس کا انتقال ہو گیا اور اس کو دفنا دیا گیا تو اس کا ایک بیٹا تھا، اس نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ ہر جمعرات کو وہ اپنے والدہ کے مزار پہ جاتا اور قرآن شریف کی تلاوت کر کے ثواب پہنچاتا، اور اپنی والدہ کے لیے اور جو قبرستان کے اندر مسلمان مرد عورت مدفون ہیں ان سب کو ثواب پہنچاتا، اور ان سب کو بھی، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتا. اسی طرح اس نے ایک معمول اپنا بنا لیا. ایک مرتبہ اس نے خواب میں اپنی والدہ کی زیارت کی، حضرت باہیہ رحمہ اللہ کی. اس نے پوچھا، ماجان کیا حال ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، اس کا احسان ہے، میں خیریت سے ہوں، میں عافیت سے ہوں، میں راحت سے ہوں. اور پھر ان کی والدہ نے کہا، بیٹا تم جو جمعرات کو جمعے کو میرے پاس آتے ہو یہ مت چھوڑنا، جب تم میرے پاس آتے ہو تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، تمہیں دیکھ کر میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور یہ عمل جو تم کرتے ہو, کچھ نہ کچھ قرآن شریف پڑھ کر ثواب پہنچاتے ہو, تو سارے قبرستان والے میرے پاس آ جاتے ہیں اور سب مجھ سے کہتے ہیں کہ بھائی تیرا بیٹا آیا ہے, بھائی تیرا بیٹا آیا ہے. اور پھر تم جو سب کے لیے یہ سارے ثواب اور دعائیں مغفرت کرتے ہو تو سارے تم سے خوش ہیں, اور مجھے تمہیں تمہارے اس عمل سے بڑی خوشی ہوتی ہے, اور ان کے آنے سے مجھے اور بھی مسرت ہوتی ہے. تم یہ عمل مت چھوڑنا. کہتے ہیں پھر تو میں نے اور بھی پابندی سے جانا شروع کر دیا, اور بھی جو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتے میں ان کو ثواب پہنچاتا, ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا تھا. تو ایک دن میں سویا ہوا تھا تو خواب میں میں نے دیکھا کہ بہت ساری مخلوق میرے پاس آئی. خواب میں ایک بہت ساری مخلوق میرے پاس آئی. میں نے کہا تم لوگ کون ہو, تم کون لوگ ہو بھائی؟ انہوں نے کہا ہم قبرستان والے ہیں, سب تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں. تم جو ہم سب کے لیے ہر جمعرات کو ثواب پہنچاتے ہو اور اسال ثواب کرتے ہو اور دعائیں مغفرت کرتے ہو, اس کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے, تو ہم تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں کہ بھائی جو کچھ تم کرتے ہو تمہارا بہت بہت شکریہ, اور بھائی ہماری درخواست ہے کہ اپنا یہ عمل جاری رکھنا. اس لیے ادب یہ ہے. اب میں ادب بتا رہا ہوں قبرستان جانے کا, کہ جب قبرستان جائیں نا تو ویسے تو کبھی بھی آپ چلے جائیں, ہر ہفتے میں کوئی سی دن بھی جائیں سب جائز ہے, لیکن جمعرات یا جمعے کو جانا افضل ہے. جمعرات یا جمعے کو جانا افضل ہے, اور جائیں تو جہاں سے خبریں شروع ہوں وہاں پر تو پہلے سلام کریں, السلام علیکم یا اہل القبور, کم سے کم تو اتنا ہی ہے. اتنا تو میں حال میں سبھی کو یاد ہوگا, السلام علیکم یا اہل القبور. آگے اس سے زیادہ ہے وہ ہو تو اچھا ہے, یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ تعالی ہماری تمہاری مغفرت فرمائے. انتم سلفنا ونحن بالاثر, تم ہم سے پہلے جانے والے ہو ہم تمہارے پیچھے آنے والے. وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون, اور ان شاء اللہ ہم بھی تمہارے پاس پہنچنے والے. اسأل اللہ لی ولکم العافیہ, میں اپنے لیے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتا ہوں. یہ نقد کیا کہتے ہیں دعا ہو گئی ان کے لیے, یہ مسنون ہے, یہ تو یاد کر لیں گے تو یاد ہو سکتی ہے, یہ کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن کم سے کم السلام علیکم یا القبور تو یاد ہے انشاءاللہ, اس پر اس کو پکا رکھیں, آگے کے لیے دعا یاد کرنے کی کوشش کریں, اور یہ 40 دعاؤں میں آپ کو مل جائے گی. تو پہلے سلام کریں السلام علیکم یا القبور. اس کے بعد پھر قبرستان میں آپ کے والدین ہیں تو پہلے والدہ کے مزار پہ جاؤ, پھر والد کے مزار پہ جاؤ, پھر اگر وہاں شیخ بھی ہوں تو پھر شیخ کے مزار پہ جاؤ, پھر دیگر اساتذہ ہوں تو ان کے پاس جاؤ. یعنی درجہ بدرجہ جانا چاہیے, اگرچہ اس کے خلاف کرنا بھی جائز ہے, لیکن ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے. طریقہ یہ ہے کہ جب آپ قبرستان میں جاؤ تو جو اس قبرستان میں سب سے افضل ہے پہلے اس کے پاس جاؤ, اور وہاں جا کر کے پہلے سلام کرو. سلام کرنے کے بعد پھر اگر جگہ ہو تو ان کے سینے کی طرف اور چہرے کی طرف اپنا سینہ اور چہرہ کر کے کھڑے ہو جاؤ, جس کا مطلب یہ کہ ہماری کمر قبلے کی طرف ہوگی, ہمارا منہ ہمارا سینہ میت کے سینے کے سامنے ہوگا, کیونکہ میت کو یوں لٹایا جاتا ہے قبر کے اندر. یوں جب ہو جائے تو آپ سلام کرو, اور سلام کر کے پھر اللہ تعالیٰ جو بھی توفیق دے, کم از کم 3 دفعہ قل ہو اللہ یا 12 دفعہ قل ہو اللہ یا الف لام میم سے مفلحون تک, کامن رسول سے ختم تک, اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو چھوٹی صورتیں پڑھ لیں, 12 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیں, یا 50 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لیں, 100 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیں, 200 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لیں. یہ پڑھنا بالکل آسان ہے, ثواب بہت زیادہ, جو میں انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا. یا جو جیسے سورہ ملک سورہ یاسین آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں, سورہ دخان پڑھ لیں, اور دوسری صورتیں یاد ہیں پڑھ لیں, یا تسبیح پڑھ لیں, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ لیں, اور پھر کہیں یا اللہ اس کا ثواب میرے والدہ کو, میرے والد کو, میرے مرشد کو، میرے اساتذہ کو عطا فرما، اور پھر سلام کر کے واپس آ جائیں. اور جاتے ہوئے یا واپس آتے ہوئے 12 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھ کے سارے قبرستان والوں کو بخشیں، یہ ان کا حق ہے. جب کوئی جاتا ہے تو ان کا حق ہو جاتا ہے کہ آنے والا مسلمان ان کے لیے کچھ پڑھ کے ان کو ثواب بخشے. تو 11 مرتبہ یا 12 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھ کر یوں کہ یا اللہ اس قبرستان میں جتنے مسلمان مرد عورتیں سب کو اس کا ثواب عطا فرما، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی بخشش فرما، ان کے درجے بلند فرما، ان کو قبر کی راحتیں عطا فرما، قبر کے عذاب ان کا دور فرما، آخرت کی تنگیاں ان کی ختم فرما، آخرت کی راحتیں ان کو نصیب فرما. اور جو آپ کا دل میں آئے وہ دعا کر لو، اور یہ اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافہم وعف عنہم، یہ کہہ کے بس آپ قبروں کو دیکھتے ہوئے اور اپنی آخرت کو یاد کرتے ہوئے وہاں سے واپس آ جائیں. یہ مستحب طریقہ ہے قبرستان جانے اور آنے کا. اور اگر قبریں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر سے چڑھ کر اور ان کے اوپر سے پھلانگ کر جانا پڑے گا، تو پھر دروازے پر ہی کھڑے ہو کر کے یہ سارا عمل کر لو. قبرستان کے دروازے پہ ہی کھڑے ہو کے السلام علیکم یا قبور کر لو، اور پھر اس کے بعد اپنے جو خاص مرحومین ہیں ان کو الگ سے پڑھ کے ثواب پہنچا دو، اور جو عام مسلمان مرد عورت ہیں ان کو پڑھ کے ثواب پہنچا دو. ایک واقعہ سنا کر ختم کرتا ہوں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک میت کے ساتھ دفنانے کے لیے قبرستان گیا. یہاں ایک بات یاد آ گئی وہی بتا دوں. جب آدمی کسی جنازے میں شریک ہوتا ہے تو اس کو ایک قیراط کا ثواب ملتا ہے، حدیث میں اس کو ایک قیراط کا ثواب ملتا ہے، اور اگر دفن میں بھی شریک ہو جائے تو دو قیراط کا ثواب ملتا ہے اس کو، اور اگر صرف نماز پڑھتا ہے تو ایک قیراط کا ثواب ملتا ہے. پوچھا گیا ایک قیراط کسے کہتے ہیں؟ ایک قیراط احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. تو احد پہاڑ کے برابر صرف نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب ہے، اور دفن میں بھی شریک ہو جائیں تو دو قیراط ثواب ہو جاتا ہے. تو جس بزرگ نے یہ حدیث سنائی تو سننے والے نے کہا کہ افسوس کہ ہم نے بہت سے قیراط ضائع کر دیے، یعنی نماز جنازہ تو ہم نے پڑھی مگر جنازے میں شریک نہیں ہو سکے. تو بھائی شریک ہوں گے تو ثواب مل جائے گا، نہیں شریک ہوں گے تو گناہ بھی کوئی نہیں ہوگا، ہاں ثواب سے محرومی تو ہوگی. اب عذر میں شاید اللہ پاک مہربانی فرما دے، لیکن یہ ہے ثواب، ایک اتنا بڑا ثواب ہے نماز جنازہ پڑھنے کا بھی، اور قبرستان میں جا کر دفنانے میں شریک ہونے کا بھی اتنا بڑا ثواب ہے. تو ایک وہ بزرگ تھے، دفنانے میں بھی شریک ہو گئے. دفنانے کے بعد جب فارغ ہوئے اور فارغ ہو کر کے واپس ہونے لگے تو قبر میں سے دھماکے کی آواز آئی. سب لوگ ڈر گئے ایک دم اور سہم گئے سب کے سب، یہ کیسی آواز ہے؟ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ یہ کیا ہوا، دوبارہ دھماکے کی آواز آئی جو پہلے سے بھی زیادہ زوردار تھی. اب سب کے سب ڈر گئے، قریب تھا کہ بھاگ پڑتے. ابھی بس خوف کے مارے لوگوں کا برا حال تھا کہ تیسری مرتبہ دھماکے کی آواز آئی اور قبر پھٹ گئی. ایک کالا کتا نکل کے بھاگا. یہ جو بزرگ تھے جو جنازے میں شریک ہوئے تھے، دفنانے میں شریک ہوئے تھے، یہ صاحب کشف تھے. انہوں نے اس کتے سے کہا کہ کمبخت تو کون ہے؟ میں اس نے کہا میں اس کا برا عمل ہوں. یہ دنیا میں جو ٹی وی دیکھتا تھا، فلمیں دیکھتا تھا، گانے سنتا تھا، ناچ گانا دیکھتا تھا، اور یہ جو جھوٹ بولتا تھا، غیبت، اس کے گناہ ہوں. گناہوں کہتے ہیں برا عمل. میں اس کے میت کا برا عمل ہوں. جب یہ اس کو دفنایا تو میں عذاب دینے کے لیے آیا تھا، مگر اس میت کا ایک نیک عمل یہ بھی تھا کہ وہ یاسین شریف اور سورہ ملک پابندی سے پڑھنے کا اس کا معمول تھا، یہ نہیں چھوڑتا تھا چاہے کیسے ہی برا تھا. تو جیسے ہی میں قبر میں آیا وہ فوراً یاسین شریف بھی آ گئی تھا، سورہ ملک بھی آ گئے، انہوں نے خبردار جو تو نے اس کے ہاتھ لگایا، اور انہوں نے میرے گرز مارا. یہ تم نے آواز سنی تھی نا پہلے دھماکے کی، وہ دراصل انہوں نے میرے مار لگائی تھی بھگانے کے لیے. میں پھر مار کھا کے بھی میں نے کوشش کی کہ میں اس کو کسی طریقے سے تکلیف دوں، لیکن دوبارہ اس نے ایسا مارا کہ پھر میں نکلنے پہ مجبور ہو گیا، پھر تیسری مرتبہ ایسا مارا کہ بس پھر مجھ سے رہا نہ گیا، لہذا میں اب اسے قبر سے نکل کر بھاگ رہا ہوں. قبر کا عذاب بھی برحق ہے، جیسے ثواب برحق ہے اور جیسے اصال ثواب برحق ہے، ایسے قبر کا عذاب بھی برحق ہے. تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی اس کے دراصل کچھ اور نیک اعمال اس نے قوی ہوں گے کہ جس کی وجہ سے یاسین شریف اور سورہ ملک جو قبر کے عذاب سے بچانے والی یہ کام آ گئی. یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی ہو، بعض لوگوں کے ساتھ معاملہ الٹا ہی ہوگا کہ ان کے گناہ اتنے خطرناک خطرناک ہوں گے اور اتنے گناہ ان کے سخت ہوں گے کہ وہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہوں گے. اس لیے قبر کے عذاب کو یاد رکھنا چاہیے. لہذا جیسے قبر میں ثواب پہنچتا ہے اور برحق ہے، ایسے ہی اپنے گناہوں کا عذاب اور وبال بھی برحق ہے. لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب تک زندہ رہیں روزانہ توبہ کرتے رہیں اور جہاں تک ہو سکے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہیں. اور میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اور مجھے بھی بات یقین کے درجے میں حاصل ہے کہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ موبائل کا غلط استعمال ہے، کیونکہ ساری ننگی دنیا اس کے اندر ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی کے سامنے ننگی تصویریں عورتوں کی آ جاتی ہیں. اور اگر آدمی خوف خدا نہ ہو تو آدمی اس گناہ کو میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بعضوں کو تو لت پڑ جاتی ہے اور عادت پڑ جاتی ہے، تو وہ بس گھنٹوں رات اسی میں کالی کر دیتے ہیں. حلال بیوی برابر میں اس کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے اور اس حرام تصویروں کے اندر اپنے دل کو بھی کالا کرتا ہے، اپنی آنکھوں کو بھی سیاہ کرتا ہے، اپنی زندگی کو بھی برباد کرتا ہے، اپنے قبر کے عذاب کو کھڑا کرتا ہے. اللہ بچائے اللہ بچائے. تو اس فتنے سے بچنا چاہیے بھائی، اپنے بچوں کو بچانا چاہیے اور دیگر گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قبر کے عذاب سے بچائے اور اپنی زندگی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيد ومولانا محمد وبارك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذل الجلال والاكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے آئندہ تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آئندہ تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہماری اور ہمارے تمام مرحومین کی بال بال مغفرت فرما، بال بال بخشش فرما. یا اللہ ان کے درجے بلند فرما، کروٹ کروٹ جنت عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما، ہم سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما. ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کی توفیق عطا فرما، نیک چھوٹے بڑے نیک اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جو جو مسلمان خواتین حضرات دنیا میں جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں یا سنیں گے، یا اللہ ان کی نیک دعاؤں میں ہم کو شامل فرما، ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما. ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ ان پر رحم فرما. یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ مجاہدین کو فتح مبین عطا فرما، ان کی طاقت کو مضبوط سے مضبوط تر فرما، اور ان کے مقابلے میں اسرائیل اور اس کے مددگاروں کو تہس نہس فرما، تباہ و برباد فرما، ہلاک فرما، ان پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما. یا اللہ مشتت شملہم، اللہم فرق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم خرب بنیانہم، اللہم خالی بین کلمتہم، اللہم خالی بین کلمتہم، وانزل علیہم رزقک وعذابک، وانزل علیہم رزقک وعذابک، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین. یا رحم الرحمین، ہم سب کی نیک مرادیں پوری فرما. جتنے احباب نے، خواتین و حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا یا لکھا ہے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما. یا رحم الرحمین، ہمیں اپنی دنیا کی زندگی کو اپنی مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد واله واصحابه اجمعين، امين. برحمتك يا رب.